أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حکومت الہی در قرآن کریم بیان ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے اور نظام ہدایت کا مرکز و محور حکومت الہی کو قرار دیا ہے، جس کے توسط سے نظام الہی قائم ہونا ہے اور ہر انسان نے اپنا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ بغیر حکومت الہی کے نظام کا نفاذ و ہدایت کا حصول ناممکن ہے۔ نجی ادارے حکومت کو چھوڑ کر، طاغوتی حکومتوں کے اندر رہ کر نجی ادارے بنا کر ہدایت کا عمل کرنا، یہ صرف خود فریبی ہے، توہم ہے یہ کہ یہ ہدایت ہے، اس کا نام ہم ہدایت رکھ لیں، یہ نادرست ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اسپتالوں کو چھوڑ کر، علاج معالجہ چھوڑ کر اور گھروں کے اندر رہ کے تعویذ و دم اور پھونک کے ذریعے سے اپنے آپ کو توہم میں مبتلا کر لیں کہ ہم علاج کر رہے ہیں، یہ علاج نہیں ہے، خود فریبی ہے و بلکہ خودکشی ہے جو علاج ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، اور اسے پتہ بھی ہے کہ مہلک بیماری میں مبتلا ہے، پھر بھی کوشش نہیں کرتا، جاتا نہیں ہے مرکز علاج میں، وہ یہ خود فریبی ہے، یہ خودکشی ہے۔ اسی طرح ہدایت کا اصلی مرکزی نظام ترک کر کے اور اس کے بجائے متبادل نجی شعبہ قائم کر کے، اور انسان یہ توہم میں مبتلا ہو جائے کہ میں ہدایت کی راہ پر گامزن ہوں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ جو عمل اس وقت صدیوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے اور اس وقت تک جاری ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے ہدایت کا مرکزی شعبہ طاغوتوں کے حوالے کر دیا ہے اور طاغوتی نظاموں کے اندر ہدایت کے نجی شعبے قائم کر کے، اور اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم الہی نظام پر کاربند ہیں اور ہم دینی لوگ ہیں اور ہم عاقبت بخیر ہوں گے، جبکہ قرآنی ہدایت کے نظام کے مطابق یہ سرے سے ہدایت کا نظام ہی نہیں ہے، برپا ہی نہیں کیا آپ نے، صرف اپنے آپ کو تسلیاں دی ہیں، اپنی متبادل ہدایت کے متبادل نظام جس میں ہدایت نہیں ہے، اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے۔ قیام حکومت الہی واجب ہے، انبیاء کے لیے بھی واجب تھا، رہبران الہی کے لیے، ائمہ کے لیے اور امتوں کے لیے بھی واجبات میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں انبیاء نے حکومت الہی قائم کی ہے، امتوں نے انبیاء کا ساتھ دیا ہے، بعض امتوں نے نہیں دیا جن کی قرآن نے سرزنش کی ہے، بعض لوگوں نے طاغوتوں کی پیروی کی ہے، اتباع طاغوت پر مذمت کی گئی ہے، اور غیر الہی حکومت سے دوری کا حکم ہے، طاغوت سے اجتناب کا حکم ہے، اور وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں مومن ہیں لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے وہ طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں، جبکہ انہیں حکم یہ تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، ان کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ کسی بھی امر کی پیروی سے روکا ہے، آپ اختیار نہیں رکھتے مسلمان و مومنین اپنی زندگی میں، جس طرح عملی طور پر زندگی کے بہت سارے شعبوں میں اختیار نہیں ہے ہمیں، مثلا کھانے پینے میں ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ جو جی میں آئے کھا لو، رہن سہن میں، روابط میں اختیار نہیں ہے، بعض رابطے منع کیے ہیں کہ یہ نامحرم ہیں، آپ اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتے، کھانے پینے میں روکا گیا کہ آپ یہ حرام چیزیں ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، یا اسی طرح حکومت الہی کا قیام واجبات میں سے ہے، اور حکومت الہی سے ہٹ کر کسی اور نظام کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، غیر از اسلام اتباع نہیں کر سکتے آپ، نہ دین کے طور پر نہ کسی نظام کے طور پر، نہ کسی مشورے میں حتیٰ غیر الہی و غیر الہی راہ کی پیروی نہیں کر سکتے، اتباع نہیں کر سکتے، اختیار اس شعبے میں نہیں دیا گیا جس طرح بہت سارے معمولات میں نہیں دیا گیا اختیار۔ جب انسان اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، الوہیت کا، اختیار ختم ہو جاتا ہے، فقط پابند ہو جاتا ہے الہی نظام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ لیکن عملی طور پر ایسا دین متعارف کروایا گیا ہے جس سے روح نکلی ہوئی ہے، جس کا 90% حصہ فراموش شدہ ہے، تبلیغ نہیں ہوا، تدریس نہیں ہوا، ترویج نہیں ہوا۔ قرآن کا 90% سے زیادہ حصہ تبلیغ و تدریس نہیں ہوا، تفسیر نہیں ہوا تھا، اور وہی جو معمول بن گیا، روش بن گئی، اسی نسلوں کے اندر منتقل ہوتی رہی، اور آج ہم ذہنی طور پر بھی معتقد نہیں ہیں ان چیزوں کے جو قرآن میں واجبات میں سے ہیں۔ وہ از جملہ قیام حکومت الہی، ذہنی طور پر بھی مسلمان دور ہو چکے ہیں، تصورات سے بھی نکل گیا ہے یہ مطلب کہ یہ بھی ہمارا ایک اہم واجب ہے، بلکہ پہلا واجب ہے، اور اس واجب کے قیام سے باقی تمام واجبات پر عمل ہوگا۔ لیکن عملی طور پر ایسی دینی صورت ہے کہ گویا ہمیں اختیار ہے۔ آج بھی مسلمان مومنین باقاعدہ بیٹھتے ہیں، اور جس طرح اپنے بچوں کے لیے ہم متدین ہو کر، مومن ہو کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے بچے کو جہاں پڑھائیں، یہ تو والدین کا اختیار ہے۔ اللہ نے والدین کو اختیار دیا ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ڈالیں یا اللہ سے دور کر دیں۔ والدین باقاعدہ معتقد ہیں اس چیز کے کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اور یہ کہتے ہیں یہ اختیار دیا بھی اللہ نے ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ سے دور کریں یا اللہ کے قریب کریں، یہ اختیار ہے والدین کو، نہیں ہے انہیں یہ اختیار، ناجائز استعمال ہے اختیار کا، غاصبانہ استعمال ہے۔ اختیار نہیں ہے انہیں کہ جہاں مرضی ہے بچوں کو بھیج دیں پڑھنے کے لیے، رہنے کے لیے، یا حتیٰ زندگی گزارنے کے لیے۔ اس وقت ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ ہمیں اختیار ہے، ہم جہاں بھی جس ملک میں جا کے زندگی بسر کریں اختیار ہے ہمیں، نہیں ہے یہ اختیار آپ کو، آپ کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں کہ آپ کہاں زندگی بسر کریں، اگر وہ شرائط حاصل ہوتی ہیں تو آپ کو۔ جس طرح کھانے پینے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اختیار ہے، ہم ہر مینڈک چوہا کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے آپ، حرام ہیں، ہر وہ چیز جو جی میں آتا ہے اسے کھا لیں، نہیں کھا سکتے آپ، ہر انسان جسے ہمیں جی چاہے اسے ملیں جا کر نہیں مل سکتے آپ۔ بحیثیت مومن، بحیثیت عبد، عبد کا اختیار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عبد کہتے ہی بے اختیار مخلوق کو ہیں، عبد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنا اختیار سونپ دے اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو۔ اور اس کے مقابلے میں تمرد و استکباریت ہے، طاغوتیت ہے کہ انسان اپنا اختیار اپنے پاس ہی رکھے اور دعویٰ یہ کرے کہ میں عبد بھی ہوں، یا عبد ہے یا مستکبر ہے۔ اگر عبد ہے اسے اختیار نہیں، اس کے مولا کو اختیار ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو اختیار ہمارا دیا گیا ہو، نہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ولایت اختیار، صاحب اختیار ہونے کو کہتے ہیں، ولایت معصومین، ولایت اللہ، ولایت رسول، ولایت امام، ولایت فقی، اختیار کا نام ہے۔ خداوند تبارک و تعالی، اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا ولی خدا ہے، یعنی مومنوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ انما ولیکم اللہ و رسولو، ولی خدا ہے و رسول ہیں، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو اختیار دیا گیا ہے مومنین کا۔ مولا یعنی صاحب اختیار، جس کو اختیار دیا گیا ہو۔ مرجع تقلید کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہمارا، ہماری کسی زندگی کا اختیار مرجع تقلید کے پاس نہیں ہوتا. مرجع تقلید صرف فتویٰ دے سکتے ہیں، ایک علمی مقام ہے، اور انسان اگر ان کو خود انتخاب کر لیتا ہے کہ میں نے ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا ہے، تو انہوں نے جو شرعی فتاوی دیے ہوئے ہیں ان پر آپ عمل کریں. لیکن ایک مرجع تقلید آپ کو حکم دیں، فتاوی میں جو آپ عمل کرتے ہیں وہ دراصل حکم خدا پر عمل کر رہے ہیں. مرجع تقلید ایک کارشناس، ایک ماہر دین، دین شناس کی حیثیت ہے ان کی، اور دین شناس اپنی بات نہیں بتاتا، اللہ کا حکم بتا رہا ہے. یا لہذا آپ جس کی تقلید کرتے ہیں وہ آپ کو جو فتویٰ دیتے ہیں وہ حکم الہی بتا رہے ہیں آپ کو، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، حجت ہے آپ کے لیے. لیکن آپ کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس کسی بھی چیز کا، آپ کے 2 روپے کا بھی اختیار نہیں ہے. اگر مرجع تقلید آپ کی جیب سے 5 روپے نکال لے، جائز نہیں ہے ان کے لیے، اتنا بھی اختیار نہیں ہے انہیں، چونکہ آپ کے نہ مال پر ان کا اختیار ہے، نہ آپ کی جان پر ان کا اختیار ہے، نہ آپ کی زندگی پر ان کا اختیار ہے. وہ دین شناس ہیں. دین شناس کا کام یہ ہے کہ جو شناخت دین کی ہے انہوں نے وہ بتا دیں، اپنے مقلدین کو بتا دیں بحیثیت ماہر حکم الہی. جس طرح قانون دان ہے، قانون وکیل ہے، قانون شناس، اس کا کام یہ کہ قانون کی جو شناخت و معرفت رکھتا ہے وہ دوسروں کو بتا دے جو نہیں رکھتے. اختیارات نہیں ہوتے ان کے پاس، اختیارات ولی کے پاس ہوتے ہیں. ولی شعبہ ہے اختیارات کا، جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگی کے اختیارات بھی دے دیتا ہے کہ آپ کو حکم دینے کا، روکنے کا، منع کرنے کا، ہر چیز کا اختیار ہے. ان کے مال پر بھی آپ کا اختیار ہے، ان کی جان پر بھی آپ کا اختیار ہے. آپ کا اختیار ہے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہوائے نفس کے تحت کریں، اس کے لیے بھی قانون مقرر ہے. لیکن اختیارات کے شعبے کو ولایت کہتے ہیں. جیسا رسول اللہ نے اعلان کیا، لوگوں سے پہلے پوچھا کہ الستو اولا بکم من انفسکم، میں تمہاری نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. ان لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ ہم سے زیادہ ہم پر آپ کا اختیار ہے، جس طرح ہماری ذات پر ہم سے زیادہ اللہ کا اختیار ہے، اسی طرح خداوند نے رسول اللہ کو و اولیاء کو دیا ہے. بس ولایت اختیار ہے، ہماری زندگیوں کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، ولی کو دیا گیا، مولا کو دیا گیا، جن کو حق ولایت ہے. شیعوں کو صوفیانہ ولایت سکھا دی گئی ہے، محبت والی. ولایت سے مراد ولا ہے، ولا محبت ہے، عقیدت ہے. یہ صوفیانہ ولایت ہے. قرآنی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا اختیار مولا کے پاس ہے. خوب، یہ ولایت جس میں اختیار آپ کا حاکم کے پاس ہے، ولی کے پاس ہے، بس آپ اپنی زندگی کا اختیار نہیں رکھتے کہ آپ جہاں چاہیں جو چاہیں کریں. اس وقت جو ہم خود مختار بنے ہوئے ہیں یہ طغیان ہے. مساوات ہوتا ہے نا، ایک آج کل زیادہ یہ مثالیں ہیں کہ والد کو ولی بنایا گیا ہے بچے کا، اولاد کا. بعض ماں باپ ہیں وہ بے جا اس کا استعمال کرتے ہیں، ولی یعنی اختیار دیا گیا ہے. بعض بچے ہیں جو نہیں مانتے، وہ باپ کی ولایت نہیں مانتے، باپ جو بھی کہے وہ اس کے الٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میرا اختیار میرے پاس ہے. یہ طغیان ہے. آج کل یہ باقاعدہ عام ہو گئی یہ بات گھروں کے اندر، مذہبی لوگوں کے اندر بھی، کہ آپ کا اختیار آپ کے والد کے پاس ہے بہت سارے شعبوں میں، لیکن ماحول ایسا ہے بچے سمجھتے ہیں ہم خود مختار ہیں. یہ خود مختاری ولی کے مقابلے میں یہ طغیان شمار ہوتا ہے، طاغوتیت ہے. یہ ولی کے مقابلے میں اعلان خود مختاری کرنا بغاوت ہے دین کے ساتھ. قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا ہے کہ خداوند کے حکم کے بعد، فرمان کے بعد جو اختلاف کرتے ہیں یا دوری اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یہ بغیم بینہم بغاوت کرتے ہیں، طغیان کرتے ہیں، یہ طاغوت شمار ہوں گے. بس بہت سارے حصوں میں ہمیں خود مختاری نہیں ہے، پابند ہیں ہم، ہم عبد خدا ہیں، بندگی یہ خدا میں ہے. بندگی بے اختیار ہونے کو کہتے ہیں، و ولایت مختار ہونے کو کہتے ہیں. ہمارا تعلق خدا سے عبد کا ہے، عبدیت کا ہے، اور اللہ کا تعلق ہمارے ساتھ ولایت کا ہے، مولویت کا ہے. خدا ہمارا مولا ہے اور اللہ کو مولویت کا حق ہمارے اوپر حاصل ہے، مولا ہونے کی حیثیت سے. لہذا آپ پڑھیں گے بعد میں، اور احکام کی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں، احکام ارشادی اور احکام مولوی. مولوی احکام وہ نہیں ہیں جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، مولوی یعنی جو مولا اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو فرمان دیتا ہے اس حکم کو کہتے ہیں حکم مولوی. اور وہ جو جس میں ولایت استعمال نہیں کرتا بلکہ ایسے رہنمائی کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، آگاہی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں احکام ارشادی. رہنمائی کر رہا ہے، اس میں اختیار اپنا استعمال نہیں کر رہا. جیسے عموماً پوچھتے بھی ہیں، آئمہ اطہار کی زندگیوں میں بھی یہ تھا، یہ مطلب کہ کسی صحابی کو یا اپنے ساتھی کو فرمان دیتے تھے، وہ وضاحت پوچھتا تھا کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا آپ کا ارشاد ہے. اگر فرمان ہے تو واجب ہے مجھ پر بجا لانا، اس طرح سے کہ میں اختیار نہیں رکھتا. پھر آپ نے اختیار آپ کو ہے اور آپ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اگر یہ حکم دیا ہے، وہ صورت میں میں یہ کام نہیں کرتا. ایک شخص کو لے گئے امام خمینی کے پاس جس کے چار بیٹے شہید ہو چکے تھے، چار ہی بیٹے تھے اس کے، چاروں شہید ہو گئے. اب وہ خود جانا چاہتا تھا محاذ جنگ پر، وہ افسروں نے، کمانڈروں نے روکا اس کو کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ نے اپنے چاروں بیٹے بھیج دیے ہیں، اب آپ نہیں جا سکتے. بارکہ وہ نہیں مانے، آخرکار انہیں امام کے پاس لے گئے اور امام نے بھی انہیں منع کیا کہ آپ محاذ جنگ پہ نہیں جا سکتے. تو اس نے یہی کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا ہمدردی ہے، میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں میں بچ جاؤں، یا حکم ہے آپ کا؟ امام نے کہا یہ حکم ہے میرا بحیثیت ولی، یہ حکم دے رہا ہوں میں کہ آپ نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا خوبصورت میں تو حرام ہو جائے گا میرے لیے جانا، اگر آپ کا حکم ہے نہ جاؤں تو حرام ہے، میں نہیں جا سکتا اب. لیکن اگر آپ ہمدردی کر رہے ہیں تو اس صورت میں میں جاؤں گا، مجھ پر واجب ہے جانا، چونکہ اس وقت ضرورت ہے محاذ جنگ پر مجاہدین کی، میرے اوپر واجب ہے، اگر منع کر دیا حرام ہے میرے اوپر. بس ہم اختیار نہیں رکھتے اپنی زندگی میں. اس وقت عملی طور پر ہر مسلمان با اختیار بنا ہوا ہے، خود مختار ہے، علماء سارے خود مختار ہیں، عوام سب خود مختار ہیں، جو جی میں آئے کریں، جا مرضی ہے رہیں، جس کو مرضی ہے ووٹ دیں نہ دیں، اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں. رجوع نہیں کرتے قرآن کی طرف کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں اختیار ہے یا نہیں ہے. جیسے ایک شخص نے بتایا کہ عورت نے جا کر عدالت سے طلاق لے لی اپنے شوہر سے، پاکستانی عدالت سے، عدالت نے دے دی. انہیں بتایا گیا کہ یہ شرعاً طلاق نہیں ہے، عدالت کی طلاق طلاق نہیں ہے، آپ کو شرعاً طلاق لینی ہے. انہوں نے کہا نا میرا اختیار ہے، اور پہلی طلاق ہوئے بغیر دوسری شادی کر لی، اسے اپنے اختیار کا استعمال کیا اسے. یہ جو عمل اب کر رہی ہے، دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ از نظر شرعی جرم ہے، فحشا ہے، یہ زنا ہے، اس شوہر کے ساتھ رہنا ناجائز تعلقات ہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتی ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، میں کر رہی ہوں. اب ہم بھی دیکھیں عملاً ہمارا اختیار ہے، ہم یہ کریں نہ کریں، وہاں کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، تمرد ہے، شیطنت ہے. طغیان ہے، گناہ ہے، معصیت ہے خدا کے مقابلے میں، اعلان خود مختاری کرنا اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں، عبدیت کے بعد، بندگی کے بعد، اقرار کے بعد، ایمان کے بعد خود مختاری کا اعلان کرنا، یہ خدا کے ساتھ جنگ ہے گویا، کفر سے بھی بدتر ہے یہ، اس لیے اس کو سزا ملنی ہے، کفر سے بدتر ہے، چونکہ کافر نافہم ہے، نادان ہے، مانا ہی نہیں اس نے، بندگی کا اقرار نہیں کیا، لیکن جو بندگی کا اقرار کر کے خود مختاری کا اعلان کرے، یہ معصیت ہے، طغیان ہے یہ. ہماری پوری زندگی اس طرح سے ہے، مکمل حیات ہماری تحت ولایت ہے، تحت ولایت، نظام ولایت، یعنی اس کا اختیار کسی اور منبع کے پاس ہے، اس نے متعین کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. اگرچہ ہمیں خدا نے تکوینی طور پر ارادہ و اختیار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے شریعت مقرر کی ہے، قانون مقرر کیا ہے، حکم مقرر کیا ہے، نظام مقرر کیا ہے، ارادہ دے کر، اختیار دے کر کہا ہے کہ آپ مختار نہیں ہو، یعنی آپ کو جو راستہ خود چننا ہے، الہی راستہ چننا ہے. اس وقت عملی طور پر آپ دیکھیں، متدین، متقی ترین انسانوں کو بھی دیکھیں، وہ مختار ہیں، اختیار ہے ان کا، خود مختار بنے ہوئے، ہم جہاں چاہیں رہیں گے، جیسے چاہیں کریں گے، جہاں مرضی ہے جائیں گے. کیسے ممکن ہوا کہ آپ جو مرضی ہے کریں، اور اپنے آپ کو عبد بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بندہ بھی کہتے ہیں، عبودیت کا کیا معنی بنتا ہے، بندگی کا کیا معنی بنتا ہے؟ وہ اس بارے میں روایت ہے بڑی خوبصورت جو پہلے پڑھی تھی، روایت شازان یا کیا نام تھا اس کا، رابطہ بندگی و مولوی، خدا ولی اور بندے کا رابطہ آپس میں، خوبصورت روایت تھی. خوب یہ دین اس طرح سے بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ جیسے ابھی پبلک سکولوں میں، گورنمنٹ سکولوں میں بچوں کی خاص ذہنیت بنائی جاتی ہے، یا سیکولر نظام خاص ذہنیت بنا دیتا ہے، دین کے بارے میں حساسیت ختم کر دیتا ہے. مثلا یہ محرم و نامحرم، یہ رجت پسندی ہے، یہ بیکورڈ ہونا ہے، یہ پسماندگی ہے، یہ فلاں ہے. خوب بچے کی جب یہ ذہنیت بن جاتی ہے، لڑکی لڑکے کی، یہ اگر ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بنیں گے، فرینڈ نہیں بنیں گے، بس ہم پسماندہ لوگوں میں سے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا پسماندہ ہو، وہ فوراً اس سے نکل کے خیر شرعی حرکات شروع کرتے ہیں تاکہ ایک ترقی یافتہ ملت بن جائے. ایسی ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ آپ نہ پابند نہیں ہیں، آپ اختیار ہیں. مثلا ابھی یہ تشیع کو امتیاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صدیوں بعد نظام الہی زندہ ہوا ہے، نظام ولایت زندہ ہوا ہے، لیکن اتنی دشواریوں میں مبتلا ہے، اس قدر مسائل ہیں اس کے اندرونی و بیرونی، تصور سے باہر نظام ولایت ہو. اس میں ایک طبقہ ایسا ہے، علماء، پڑھے لکھے بڑے بڑے دین شناس، وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا اختیار ہے، پابند نہیں ہیں آپ، پھر بھی خود مختاری کا اعلان دے رہے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے. نہیں ہے، قرآن اختیار سلب کر رہا ہے. اب یہ جتنی فصل ہماری ہے کہ آپ اتباع نہیں کر سکتے، غیر از دین کسی چیز کی اتباع نہیں کر سکتے، غیر از اسلام کسی امر کی، کسی شخص کی، کسی شخصیت کی، کسی سلسلے کی پیروی نہیں کر سکتے. پہلے گزشتہ باسوں میں اشارہ کیا تھا، یہ بس پوری آپ نے سننی ہے سلیبس کے طور پر، حکومت الہی کی بات ترتیب کے ساتھ، چھٹیوں میں یا جو وقفے بیچ میں آتے ہیں ان میں انشاءاللہ آپ نے تکمیل کرنی ہے اس بات کو. بیان کیا تھا کہ قرآن مجید نے تین نظام کا ذکر کیا ہے کہ لوگ منحصراً ان تین میں سے کسی کے پیروکار ہوں گے. ایک ما انزل اللہ ہے، قرآنی اصطلاحات ہیں، ما انزل اللہ، دوسرا ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، تیسرا مما کتبت ایدیہم۔ ما انزل اللہ وہ نظام جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ نازل کیا اپنے رسل کے ذریعے، کتب آسمانی کے ذریعے اور اولیاء و اوصیاء کے ذریعے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اس نظام کا عنوان قرآن میں ہے ما انزل اللہ، جس کی طرف انبیاء دعوت دیتے ہیں، تعالوا الی ما انزل اللہ یا اتبعوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی اتباع کرو۔ دوسرا ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، اس کے مقابلے میں جو ہم نے آبا و اجداد سے لیا ہے اس کی پیروی کریں گے۔ آبا و اجداد سے جو بھی لیا، سیاست جو آبا و اجداد سے لی، آبائی سیاست، اجدادی سیاست، تہذیب، کلچر، رسومات، یہ سب ما وجدنا علیہ آباءنا ہے، یہ ما انزل اللہ نہیں ہے، آبائی ہے، الہی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے مما کتبت ایدیہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، جو عام ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں، آبائی طور طریقوں سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، الہی نظام کی بھی پیروی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے منشور بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، کنسٹیٹیوشن لکھتے ہیں، گروہ بناتے ہیں، اس گروہ کے لیے باقاعدہ اساس نامہ لکھتے ہیں، آئین لکھتے ہیں اور سب کو اس کا پابند کر دیتے ہیں۔ مما کتبت ایدیہم، خود لکھ کر اپنے ہاتھ سے کہتے ہیں اس کی پیروی کرنی ہے، گروپ کی شکل میں، حزب کی شکل میں، فرقے کی شکل میں خود سے تحریر کرتے ہیں اپنا کنسٹیٹیوشن ما انزل اللہ کو چھوڑ کر۔ اس وقت عملی طور پر مسلمان ان تین رہوں میں سے صرف دو پر چل رہے ہیں، ایک اکثریت، عوام اکثریت، ما وجدنا علیہ آباءنا، آبائی طریقوں پر چلتے ہیں، کچھ تعلیم یافتہ مما کتبت ایدیہم پر چلتے ہیں جو خود انہوں نے مقرر کر لیا ہے، اور ما انزل اللہ متروک ہے، مہجور ہے۔ ما انزل اللہ کو آبائی راہ میں اگر مشکل آ جائے تو تبرک کے طور پر ما انزل اللہ اٹھا لیتے ہیں، مثلا رسومات کے طور پر ما انزل اللہ کو تبرک کے طور پر اس میں شامل کر دیتے ہیں رسومات میں۔ یا مما کتبت ایدیہم، مما کتبت ایدیہم کو اساس مانتے ہیں، اس میٹنگ کا آغاز ما انزل اللہ سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن سے میٹنگ شروع ہوتی ہے حزب کی، پھر اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے، آئین حزبی، مما کتبت ایدیہم، ما انزل اللہ کیا ہے اس کو پہلے پڑھو، سورہ کوثر و سورہ فلاں، پھر بند کر کے اس کو رکھ دو، ابھی حزبی منشور پر بحث ہوگی۔ یا مثلا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں بحث ہوتی ہے کس کے متعلق، مما کتبت ایدیہم، شروع قرآن سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن سے آغاز کریں تاکہ بعد میں، یعنی ما انزل اللہ سے تبرک محفل کا ایجاد کریں، تقدس، تاکہ اس مقدس فضا میں مما کتبت ایدیہم کے بارے میں گفتگو کریں ہم۔ اور یہ بہت بڑی تدین اور دینداری ہے، تقویٰ کی اعلیٰ منزلیں ہیں یہ، دوری دین سے، مہجوریت قرآن، ما انزل اللہ مہجور ہے، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ آپ پیروی نہیں کر سکتے غیر از ما انزل اللہ، پیروی نہیں کر سکتے، تباہ نہیں کر سکتے کسی بھی شعبے میں۔ اب اس کے لیے یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں شعبے میں، فلاں شعبے میں، نہ، مطلقہ آپ کی پوری زندگی کا، حیات کا منشور ما انزل اللہ ہے، اس سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، ورنہ بغاوت ہے و طغیان ہے۔ سورہ عنکبوت، یہ آیات اس طرح سے پڑھیں کہ تطبیقی حالت ہو آیات کے اندر، ہم فوراً آیات پڑھتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے ہیں صحابیوں میں کوئی ایسا چکرباز کے جو یہ کام کرتا تھا، وہ کون ہے، نہ چھوڑ دیں، پچھلے نسلوں میں جو کرتے تھے وہ کرتے تھے، ابھی ڈھونڈیں، ابھی تلاش کریں کہ ہم، میں خود تو نہیں ہوں، وہی یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میں تو نہیں ہوں کہیں، میرے ارد گرد تو لوگ نہیں ہیں. ہم عموماً قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو اپنی طرف آنے نہیں دیتے, اپنے معاشرے آج کے زمانے کی طرف قرآن کو نہیں آنے دیتے, سب ماضی میں تلاش کرتے ہیں. بعض قرآن کے ترجمے ہیں, ان آیات کو پھیرا گیا ہے, ہر آیت کو ایرو کا نشان لگا دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف نہیں آ رہی, کہیں اور جا رہی ہے, حاشیے لکھے ہوئے ہیں. قرآن آداب فہم قرآن میں لکھا ہے, یہ کتاب اگر فرصت ہو تو پڑھا کریں ساتھ ساتھ اس کو, آداب فہم قرآن میں, کہ اپنے آپ کو مخاطب قرآن بنائیں. ہم اس طرح سے آپ قرآن پڑھیں کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, نازل ہوئی ہے صرف میرے لیے, مجھے کیا کہہ رہی ہے یہ کتاب, مجھے کیا کہہ رہی ہے, نہ کہ ایکس وائی زیڈ کو کیا کہہ رہی ہے, مجھے کیا کہہ رہی ہے یہ آیت, اور میرے لیے کیا نقطہ ہے ہدایت ہے اس آیت کے اندر. اس طرح سے اپنے آپ کو مخاطب قرآن سمجھیں. مثلا ابھی درس ہو رہا ہے, کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب ہر آدمی یہ سمجھے کہ فقط میرے لیے ہو رہا ہے, تنہا میرے لیے ہو رہا ہے. اس ذہنیت سے کوئی پڑھے گا درس تو اس کو درس سمجھ میں آئے گا کہ یہ صرف میرے لیے درس ہو رہا ہے, اصلی مخاطب میں ہوں درس کا, باقی ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اصل میں ہوں مخاطب درس, اس کو درس سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو اس ذہنیت سے پڑھے, یہ تو مجھے آتا ہے, یہ تو غیر ضروری بات ہے, یہ تو فلاں بات ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آتا کوئی درس. درس کے آداب میں سے بھی ذکر کیا تھا روش درس میں, کہ اپنے آپ کو مخاطب درس بنائیں, مخاطب قرآن بنائیں. جب قرآن پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب دین بنائیں کہ میں ہوں تنہا مخاطب, میں ہوں, مجھے کہا جا رہا ہے سب کچھ. وقال الذین, آیا سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیا 12 میں ہے, وقال الذین کفروا للذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو وہ دوسرے جو نہیں ایمان لائے, منکر ہیں, مانتے نہیں ہیں احکام الہی کو, دین کو, تعلیمات الہی کو قبول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مومنین کو اتبعوا سبیلنا, ہماری راہ کو اپناؤ, اتبعوا سبیلنا, ہماری راہ کو اپناؤ. تطبیقی باس کے لیے آپ عملاً دیکھیں, بارہا اشارہ بھی کیا ہے. مثلا اس وقت پاکستان میں عملی طور پر, اجتماعی طور پر شیعہ و سنی کی تفریق کے بغیر سب کے سب سر سید احمد خان کے پیروکار ہیں, شیعہ بھی اور سنی بھی. شیعہ سنی رسومات کا جھگڑا ہے, باقی زندگی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کا. سیاست میں ایک ہیں, حکومت میں ایک ہیں, نظام میں ایک ہیں, سماج میں ایک ہیں, کلچر, تہذیب, سب کچھ ان کا ایک ہے. جمہوریت میں ایک ہیں, پارلیمنٹ میں ایک ہیں, سب چیزوں میں ایک ہیں. رسومات جب آتے ہیں انجام دینے, وہاں مشکلات, شیعہ شیعہ ہو جاتا ہے, سنی سنی ہو جاتا ہے, باقی کسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثلا سنیوں کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ خانقاہ میں تو نہیں پڑھ رہے. شیعوں کے بچے کہاں؟ امام بارگاہ میں پڑھتے ہیں, ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں, بس نظام تعلیم ایک ہے دونوں کا. پھر کیا شیعہ اور کیا سنی ہے, جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک ہی نظام تعلیم ہے تمہارا, وہ نظام تعلیم جو سر سید نے تبلیغ کیا, سر سید احمد خان نے. سب نے ذہنی طور پر قبول کیا کہ یہی ہمارے بچوں کی نجات اور ہماری نسل کی کامیابی کا یہی راستہ ہے. یہ سیاست جو کر رہے ہیں شیعہ سنی دونوں مل کر, یہ کس کی ہے؟ یہ ابوالکلام آزاد و فضل الرحمان و ان جماعت اسلامی, ان کی سیاست سب اسی کی طرف جا رہے ہیں. تمام امور جتنے بھی ہیں, مثلا کیس ہو جاتا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, سب عدالت میں پہنچ جاتے ہیں, سنی بھی شیعہ بھی. شیعہ کا شیعہ کے ساتھ جھگڑا ہے, سنی کا سنی کے ساتھ جھگڑا ہے, آپس میں جھگڑا ہے, پراپرٹی کا مسئلہ ہے, طلاق نکاح کا مسئلہ ہے, بزنس میں اختلاف ہے, کہاں جاتے ہیں؟ عدالت میں. عدالت میں کون سا شیعہ عدالتی سسٹم ہے, یہ سنی عدالتی سسٹم ہے, برطانوی عدالتی نظام ہے. بس شیعہ بھی اس کو مانتا ہے, سنی بھی اس کو مانتا ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے ان کا، اتفاق ہے ان دونوں کا کہ یہ بہترین عدالتی نظام ہے، ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے. کس کی سبیل کے پیچھے ہیں؟ للذین کفروا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا. پاکستان میں جو راج تعلیمی نظام ہے یہ ایک انگریز نے وضع کیا ہے، لارڈ مکالے نے. تمام دنیا میں تعلیمی نظام بدلتا رہتا ہے، اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، ہر 10 سال بعد، ہر 20 سال بعد مکمل بدل دیتے ہیں. پاکستان میں جتنے بھی 100 سال، 150 سال، 200 سال سے یہ تھانوں کا جو نظام ہے، 150 سال پہلے جو تھانے کا قانون بنا تھا وہ ابھی تک ہے رائے جین کے اندر. یہ پولیس والوں کو روزانہ 2.5 روپے ملتے ہیں، تھانے کا خرچہ جو ان کو ملتا ہے روزانہ 2.5 روپے، ابھی تک 2.5 روپے ملتے ہیں ان کو. ان کو ابھی پورے علاقہ، تھانے کا ایک پورا بڑا رینج ہوتا ہے تھانہ، جس کے اس کے حفاظتی انتظامات اور امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے، اس پورے علاقے میں ان کو 5 لیٹر پٹرول ملتا ہے کہ آپ نے روزانہ 5 لیٹر پٹرول میں، جتنی بھی گاڑیاں ہوں ان کے پاس، 5 لیٹر پٹرول میں پورے علاقے میں امن و امان برقرار کرنا ہے، کیونکہ قانون میں یہی لکھا ہوا ہے. اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کس قدر غیر معقول کام ہے، لیکن بدلتے نہیں ہیں چونکہ لکھا ہوا ہے، یہ پرانا قانون ہے. آپ اگر پڑھیں پاکستان کا قانون، اب کہتے ہیں 1973 کا آئین، 1973 کا آئین اصل میں 1835 کا آئین ہے. 1973 میں اس پر دوبارہ سائن ہوئے ہیں، تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس وقت جو آئین بنایا تھا اسی کو انہوں نے اوور ہال کر کے آگے پیچھے بسم اللہ لکھ دی اس کے اوپر، اور ساتھ دعا لکھ دی، بس یہ اسلامی قانون ہو گیا ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، جو خدائی راہ پر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں مومنوں کو، اہل ایمان کو یہ کہتے ہیں، اتبعوا سبیلنا، اب ہمارے مسلک پر عمل کرو، ہماری راہ، ہمارے مذہب، ہمارے مسلک پر چلو تم. ولنحمل خطایاکم، تمہاری جتنی خطائیں ہمارے دوش پر، ہمارے ذمے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں، تم ہماری راہ پر چلو، ہم ضمانت دیتے ہیں. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، جبکہ ذرا برابر کسی چیز کے ضامن نہیں ہیں، کسی خطا کے حامل نہیں ہیں یہ. انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں یہ. اول تو صداقت نہیں ہے، ثانیاً برفرض اگر سچے بھی ہوں کہ ہم آپ کی غلطیوں کے ہم ضامن ہوں گے، یعنی ہماری راہ پر چلو، اگر اس میں خطا ہوئی تو ہم ضامن ہیں، اول تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں ہوں گے. جب وقت آئے گا خطا ہوگی تو کہیں گے آپ نے خود چنا تھا، خود اختیار کیا تھا. برفرض اگر سچے بھی ہوں، وہ ہو نہیں سکتا، یہ کسی کی خطا کا کوئی ضامن ہو نہیں سکتا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی وازرہ کسی اور کا وزر نہیں اٹھائے گا. وازرہ بوجھ اٹھانے والا، وزر بوجھ کو کہتے ہیں. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے بوجھ سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہوگی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا وَأَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پس اب توجہ فرمائیں کہ ایک طرف سے اللہ و نمائندگان خدا ان کا حکم ہے کہ اتبعوا سبیل اللہ، ایک طرف سے کفار کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا. اب مقام عمل میں اس وقت پاکستانی مسلمان، شیعہ و سنی، سب کس کی سبیل کی پیروی کر رہے ہیں؟ ما انزل اللہ کی یا اللہ للذین کفروا؟ اس راہ پر چلتے ہیں جو کفار کا راستہ. وہ کہتے ہیں آپ، ہم مثلا ضمانت دیتے ہیں، ہماری آپ سیاست کرو، ہمارا نظام چلاؤ، ہماری رائے پر عمل کرو، ہمارے فیصلے کرو، ہم ضمانت دیتے ہیں، کوئی مشکل پیش آئی ہم دیں گے، ضمانت دیں گے۔ سورہ مبارکہ لقمان میں یہ وہی نقطہ ہے جو پہلے ابھی اشارہ ہوا ہے، آیا 21 میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ مَا أَنزَلَ اللَّهِ کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم جو آبا سے ہمیں ملا ہے وراثت میں، ہم اس کی پیرو ہیں، آبائی طور طریقے کے پیروکار ہیں، آبا سے یہ باتیں نہیں سنی جو آپ بتاتے ہیں، آبا نے تو ایسی باتیں نہیں کی، یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے، ہمارے آبا و اجداد وہ ولایت اور اسلام اور ان کے روح سے بھی آشنا نہیں تھے، مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ہندو طور طریقہ نہیں چھوڑا، کیونکہ آبا و اجداد سب ہندو تھے، بڑے سکھ تھے، ہندو تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، اور ان سے جو کچھ نسلوں میں تھا وہ سارا منتقل ہوا، جیسے ایرانیوں نے نوروز نہیں چھوڑا، سب کچھ آ گیا، نوروز تر گیا، کیونکہ آبائی سلسلہ ہے، آریائی قوم کی عید ہے یہ نوروز، اسی طرح ہندیوں نے اپنے آبائی طریقے نہیں چھوڑے، عربوں نے اپنے آبائی طریقے نہیں چھوڑے، الہی راہ میں بڑی رکاوٹ آبائی راست آبائی عمل ہے، کہ باپ دادا کو تو یوں کرتے دیکھا ہے، ابھی ہوگا بھی، مثلا طلاب ہیں ابھی پڑھیں گے، ظاہر دین کو طالب علمانہ اور محققانہ انداز میں پڑھیں گے، اور انہیں بار بار احساس ہوگا کہ باپ دادا تو ایسے نہیں تھے۔ ہمیں یاد ہے قم میں درس ہوتا تھا فلسفے کا، ایک انڈیا کے طالب علم تھے، وہ فلسفے کے درس میں، حالانکہ فلسفے کے درس کا تعلق ہی نہیں ہوتا ان چیزوں سے، وہ تو الگ علم ہے باقاعدہ، تو وہ تھوڑا سا پڑھا انہوں نے اور پڑھ کے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارا جو ہے نا وہ سارا مذہب خراب کر دیا ہے، مجھے کہنے لگے کہ کیسے مذہب آپ کا کیسے خراب ہو گیا، کہتے ہیں وہ جتنا نانی سے سیکھا تھا وہ سارا خراب ہو گیا یہاں پر، انہوں نے کہا کہ میں نے سارا دن نانی سے سیکھا، نانی اماں سے سیکھا، اور انہیں بہت افسوس ہوتا تھا کہ ان کی نانی اماں کے نظریات جو تھے وہ ثابت نہیں ہو رہے تھے، مثلا انہیں فرض کریں بتاتے تھے کہ زلزلہ کیسے آتا ہے تو وہ نہیں مانتے تھے، چونکہ نانی نے کچھ اور بتایا ہوا تھا، نانی نے بتایا تھا کہ زمین گائے کے سینگ پر ہے، وہ سینگ بدلتی ہے، تھک جاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، اب ان کو مثلا بتائیں کہ نہ یہ علوم طبیعیات کا یہ نظریہ ہے تو وہ کہتے نہیں، یہ تو ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ تو اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور چیز کہتے ہیں، مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ یہ آبا بھی بڑے یہ شیطان کی راہ پر تھے، تم بھی انہی کی راہ پر آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرو گے اپنے آبا کی، وہ شیطان کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے، اور انجام سب کا وہی جو شیطان کا ہوگا، اور وہ ہے عذاب سعیر۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن، جو بھی اپنا رخ خدا کی طرف کر لے، اہم بات یہ ہے، بہت بنیادی نقطہ ہے، یہ تعبیر قرآن کی، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، یا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، یہ بہت اہم نقطہ ہے، آغاز دین کا یہی ہے کہ اپنا رخ خدا کی طرف کر لینا۔ بعض اوقات انسان مسلمان ہو جاتا ہے، متدین ہو جاتا ہے، پڑھ جاتا ہے، دین شناس بن جاتا ہے، اور بہت دین کی معرفت لے لیتا ہے، لیکن رخ خدا کی طرف نہیں ہوتا۔ ہم نے جیسے کہا ہوا تھا نا کہ یہاں نظام کے تین پہلو ہیں، تین ضلعی نظام جو آپ سب نے قائم کرنا ہے، نہ کہ قائم ہے، قائم کرنا ہے آپ نے، ایک تعلیم، دوسرا تربیت، اور تیسرا فکر۔ تعلیم دین شناسی ہے، اسلام ناب و قرآنی دین سے آشنا ہونا، تربیت اپنی الہی شخصیت بنانا، اور فکر اپنا رخ خدا کی طرف کرنا۔ بعض اوقات انسان پڑھ بھی لیتا ہے اور تربیت بھی ہو جاتی ہے لیکن رخ خدا کی طرف نہیں ہوتا، وجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی طرف رخ ہے ہمارا، دین پڑھ کے دنیا کی طرف رخ، دین پڑھ کے خواہشات کی طرف رخ، دین پڑھ کے کفر کی طرف رخ، دین پڑھ کے فلاں کی طرف رخ، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن رخ خدا کی طرف نہیں ہے۔ یہاں ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا رخ خدا کی طرف کر لے، تسلیم ہو جائے، رخ اپنا اللہ کی طرف کر لے، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن بھی ہو۔ محسن پہلے بارہا کہا ہے، محسن یعنی جس کے ہر عمل میں، سوچ میں توازن ہو، حسن ہو، زیبائی ہو، جس کے فیصلوں میں حسن ہو، وہ محسن ہے۔ ہم نام محسن رکھ کے ہر غلط کام کریں، ہوتے پھر بھی محسن ہیں، ہزار سیئات کے بعد بھی کہتے ہیں ہیں محسن، نا محسن جس کی سوچ میں توازن ہو، جس کے فیصلوں میں توازن ہو، جس کے فیصلے متصف ہوں وصف حسن کے ساتھ، اور جس کے اقدامات، جس کی زندگی، جس کے اعمال، جس کے ارادے، یہ سب کے سب متصف ہوں وصف حسن سے، یہ انسان، یعنی حسن و احسان جس کا خلق بھی ہو اور جس کا ادب بھی ہو، یہ شخص محسن ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن میں بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ نقطہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس عنوان کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ فرمایا بھی ہے کہ خدا محسنوں کو پسند کرتا ہے، بے ڈھنگے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ریاکاروں کو، جن کے کسی کام میں حسن و توازن نہیں ہے، نہ سوچ میں، نہ فیصلے میں، نہ ارادے میں، نہ عمل میں، نہ اقدام میں، نہ جہت میں۔ جو بھی اپنا رخ خدا کی طرف کر لے و محسن ہو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے۔ رخ خدا کی طرف کر لے، الہی سیاست یہ عروة الوثقى ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم سہارے کے بغیر ہے، عروة الوثقى نہیں ہے پاکستانیوں کے ہاتھ میں، تشیع پاکستان کے گرفت ہاتھ عروة الوثقی پر نہیں ہے، مضبوط سہارا نہیں ہے، بلکہ تارے عنکبوت کا سہارا ہے۔ پچھلی سورہ عنکبوت تھی، تارے عنکبوت، عنکبوت کے جالے کو تھاما ہوا ہے، عنکبوت کا جالہ یہ نظام، غیر الہی نظام عنکبوت کا جالہ ہے، ہم عنکبوت کے جالے میں جا کر سمجھ رہے ہیں یہ تحفظ یہاں ملے گا، محفوظ یہاں ہوں گے، تحفظ مضبوط سہارا تھمنے سے انسان کو ملتا ہے۔ مضبوط سہارا کب ہاتھ آئے گا؟ جب آپ رخ خدا کی طرف کر لیں، آپ کی جہت الہی ہو جائے، راستہ الہی ہو، سیاست الہی ہو، نظام الہی ہو، زندگی الہی ہو آپ کی، اور اس کے اندر حسن بھی ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام خدا کی جانب ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، عقب انجام و اختتام ہر شے کا وہ خدا کے اوپر ہے۔ جب رخ خدا کی طرف ہو جائے تو امور کا انجام بھی اللہ پر ہے، پھر انسان پہنچ جاتا ہے خدا کی طرف۔ بعید ہے، وہ محال ہے کہ انسان کا رخ خدا تک ہو اور انسان خود خدا تک نہ پہنچے۔ رخ کرنا ضروری ہے، رخ ٹھیک کرنا، جہت ٹھیک کرنا بہت اہم ہے۔ باسِ اسرارِ حج میں یہ وضاحت سے یہ نقطہ بیان ہوا ہے کہ کعبہ کا ایک عنوان قبلہ ہے، قبلہ کہ آپ تمام امت کعبہ کی طرف رخ کرے عبادات میں، بعض امور میں واجب ہے و بعض امور میں مستحب ہے کعبہ کی طرف رخ کرنا۔ کعبہ کا رخ، یہ مکہ میں جو بنا ہوا گھر ہے بیت اللہ، یہ سمبولک ہے، علامتی طور پر رخ ایک کرنے کے لیے ہے، تمام امت کا روح زمین پر رخ ایک جہت میں کرنے کے لیے تمرین ہے، مشق ہے، یہ علامتی طور پر یہ عبادت ہے۔ وہ اصل مطلب یہ کہ سب امت کا رخ خدا کی طرف ہو جائے، رخ الاللہ ہو، اور پھر محسن ہو، یہ مضبوط سہارا ان کی گرفت میں ہے. بعد میں باقی بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.